جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور ان میں ایک روایت یہ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاتن، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دو شعبان المعظم کو بطور خاص حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا مبارک یوم ہے اور ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ ویسے تو الحمدللہ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، اور ان کا ذکر خیر یا ان کی تعلیمات جیسے انہوں نے رہنمائی فرمائی اور فقہ حنفی کو جس انداز سے یہ ترتیب دیا گیا، جو اس کے اصول اور ضوابط کو بیان کیا گیا، پھر ان کے شاگردوں نے آگے ان سب چیزوں کو پھیلایا، کتابیں عام ہوئیں، اور آج الحمدللہ ہم فقہ حنفی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ اور کروڑوں ایسے لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ جس امام کی تقلید کی جاتی ہے، جن کے پیروکار ہیں، بالخصوص ہمارے پاک و ہند میں اور ان ممالک کے اندر، وہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات اقدس ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
یوم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں میں چاہوں گا کچھ ابتدائی گفتگو آپ ہی فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں اور ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کے ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی زبان پر جاری کیا، اور ہمارا یہی حسن ظن ہے، ہم یہ غالب ظن رکھتے ہیں کہ جب جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم اور عمل دونوں کے جامع تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپ کو علم کا ایک جبل بنایا تھا، پہاڑ بنایا تھا، اور آپ کے علم کی جو وسعت تھی اس کا کوئی شمار بندہ کر نہیں سکتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم پر عمل کی سعادت بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کامل طریقے سے عطا فرمائی تھی۔ آپ کے علم کے حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، جب گفتگو ہوئی آپس میں اور امام اعظم کے دلائل کو انہوں نے سنا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسے شخص سے گفتگو کی ہے، ملاقات کی ہے، کہ جو اپنے دلائل کے ذریعے مٹی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔
اللہ اللہ۔
اسی طرح بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عقل مبارک کو اگر آدھی مخلوق کی عقل کے ساتھ تولا جائے تو آپ کی عقل ان کے اوپر غالب آ جائے گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر ذہانت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائی تھی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقط ایک علم نہیں بلکہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط آپ علم فقہ کے اندر ماہر ہوں، مسائل کے اندر ماہر ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف علوم کے اندر آپ کو مہارت عطا فرمائی تھی۔ ابتدا میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فقہی مسائل بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ علم کلام یعنی جو عقائد ہیں ان کے حوالے سے آپ معروف تھے، اور آپ نے ابتدا میں وہ علم حاصل کیا تھا، پھر اس کے بعد آپ علم فقہ کی طرف یعنی مسائل شرعیہ جو بیان کیے جاتے ہیں ان کی طرف مائل ہوئے، اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے لوگوں کے سامنے جو ان کے مسائل ہیں ان کا حل پیش کیا، ان کے قاعدے اور ان کے ضابطے آپ نے پیش فرمائے۔
ماشاءاللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات وہ ہستی ہیں کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کے مزار پرانوار پر حاضر ہوتے جاتے تو آپ کہتے ہیں کہ جو دل میں خواہش ہوتی میں جا کر دو رکعت نماز پڑھتا اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، میں وہاں سے اٹھتا نہیں تھا، رب میری خواہش کو پوری فرما دیتا، میری اس دعا کو اللہ قبول فرما لیتا۔ اور امام اعظم وہ ہستی ہیں مدنی چند کے ناظرین، 55 حج انہوں نے اپنی عمر مبارک میں کیے ہیں، 55 حج کیے ہیں۔ حسن صاحب، عمر کتنی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور 55 آپ نے حج جو ہے وہ اس میں ادا فرمائے ہیں؟
دیکھیں، اس پر تو اتفاق ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وصال ہوا ہے وہ سن 150 ہجری کے اندر ہوا ہے، لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ کس سن کے اندر ہوئی ہے۔ تین طرح کے قول اس میں ذکر کیے گئے ہیں، دو اس میں مشہور قول ہیں۔ ایک قول سن 80 ہجری کا ہے کہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو عمر مبارک بنتی ہے وہ 70 بنتی ہے، اور ایک قول جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ولادت ہوئی وہ سن 70 ہجری کے اندر ہوئی،
70 میں،
تو اس اعتبار سے آپ کی عمر مبارک کی 80 سال بنتی ہے۔
80 سال
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات و واقعات کو اور آپ کی روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ملاقات کو کہ کن اکابر علماء سے آپ کی ملاقات ہوئی، تابعین میں سے بڑے بڑے جن سے ملاقات ہوئی ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مفتی شریف الکمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بعض دیگر نے اس قول کو ترجیح دی ہے، کہا کہ یہ زیادہ مضبوط قول ہے کہ آپ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ سن 70 ہجری کے اندر ہوئی،
70 ہجری،
اس اعتبار سے جو آپ کی عمر بنتی ہے وہ 80 سال عمر بنتی ہے۔
80 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اور رمضان شریف میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ علم کے بھی بہت بڑے سمندر ہیں، اور استقامت میں بھی جسے کہیں کہ جبل استقامت ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی مضبوط ہیں، ہر اعتبار سے ہمیں ان سے رہنمائی بھی ملتی ہے، سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین بزرگوں کا فیض ہمیں عطا فرمائے، ان کی تعلیمات اور جس انداز سے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنانا ہے، بلکہ بڑھتے ہیں ناظرین کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
مفتی صاحب سے یہ رہنمائی چاہتے ہیں کہ ہم ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، اب اگر ہمیں مسبل فرض شعبان کے اینڈ میں زکوٰۃ نکالی ہوتی ہے، اس بیچ میں ابھی کوئی پلاٹ کا سودا ہو جاتا ہے اور اس کا ٹوکن ہو جاتا ہے اور اس کی پیمنٹ شیڈول جو ہے وہ 3 مہینے کا رکھتے ہیں یا 2 مہینے کا بھی رکھتے ہیں، تو اب 2 مہینے کے بعد وہ ڈیل کنفرم تو ہونی ہے، پلاٹ تو ٹوکن ہو گیا ہے، وہ بیٹھ کے پیمنٹ دیں گے اور ٹرانسفر ہوگا، تو اب اس میں جو ہماری کمیشن بنتی ہے تو اس حوالے سے ابھی زکوٰۃ میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کی رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔
ٹھیک ہے، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مسیح سوال
مفتی صاحب سے 2 سوال عرض کرنے ہیں، وہ ضروری سوال ہیں۔ مفتی صاحب، عرض یہ ہے کہ میت عورت کو مہندی لگانا، تیل سرما اور کنگا وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ عورت کو کفن میں سلی ہوئی شلوار پہنانا کیسا ہے، جو مسنون کفن میں سلی ہوئی شلوار ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے، پہلا سوال زکوٰۃ کے حوالے سے تھا، یہ کچھ سوال شاید آپ وضاحت ہوگی کہ کہتے ہیں ٹوکن، اب زکوٰۃ اسی مہینے کے آخر میں دینی ہے، شعبان المعظم کے اندر ہی، اور کچھ کے ہم نے جیسے پلاٹ لیا اور اس کا ٹوکن کر دیا ہے، اور اس میں ان کی کمیشن بنتی ہے جو ان کو حاصل ہوگی، تو اگر کسی کو اس طرح کمیشن یا کوئی ایسا پیسہ ہے کہ جو اس کے سال کے اختتام پر اس کو ملنا ہو، تو اس کی بھی اس کو زکوٰۃ ادا کرنی۔
دیکھیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب زکوٰۃ کا کوئی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہو جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب جب مال اس کے پاس مزید آتا رہے گا، اس نئے مال پر نیا سال یہ شروع ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، شعبان کی 10 تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اگلی شعبان کی جو 10 تاریخ آئے گی اس پر اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے جتنی رقم اس کے پاس ہوگی۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ 15 شعبان کو، یعنی پہلے سال کے 15 شعبان کو مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ اس کے اوپر آیا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس 1 لاکھ روپے کے اوپر اگلے 15 شعبان کو مجھے زکوٰۃ دینی ہے، حالانکہ وہ صاحب نصاب 10 شعبان کو ہو چکا ہے۔ تو جو جو رقم آگے آتی جائے گی وہ پہلے والے نصاب کے ساتھ انکلوڈ ہوتی چلی جائے گی، ملتی چلی جائے گی۔ تو لہذا جو رقم ایسی ہے کہ سال کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو ملے گی، وہ رقم آپ کے پچھلے نصاب کے اندر شامل ہو جائے گی، اور ساری کے ساری رقم کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔
دینا، ٹھیک ہے۔ میت کہتے ہیں کہ اس کو کنگھا کرنا، اس کو مہندی لگانا، اور اسی طریقے سے ان کے علاقے میں یہ عورتوں کو سلی ہوئی شلوار، وہ بھی بطور کفن کے یہ استعمال کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟
جی، میت جو ہے اب یہ زینت کا محل نہ رہا، یعنی میت کو سجانا سنوارنا یہ نہیں ہوتا، جیسی اس کی حالت ہے اس میں ہمیں اتنا حکم ہے کہ ہم نے اسے غسل دینا ہے، غسل دینے کے بعد اچھا کفن اسے پہنانا ہے۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو مہندی لگائی جائے، اس کے بالوں کو سنوارا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کوئی سرما لگایا جائے، ان چیزوں کی اجازت نہیں،
ٹھیک ہے۔
بلکہ جیسی اس کی کیفیت ہے، 3 حصے کرنے کا علماء نے فرمایا، بالوں کا، اس کے بالوں کے 3 حصے کر دیں، اس انداز میں اس کے رکھ دیں، اور مہندی لگانے کی اجازت نہیں، سرما لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو سلی ہوئی شلوار ہوتی ہے وہ دیں گے تو کفن تو ہو جائے گا، کہ کفن اصل ہے سارے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا، تو اس سے بھی کفن کفایت ہو جائے گا، لیکن سلی ہوئی شلوار دینا، یہ جو طریقے کار ہیں ہمارے یہاں، عورت کو 5 کپڑے دیے جاتے ہیں، ان میں سلی ہوئی شلوار یہ نہیں ہوتی۔ ہاں، کوئی ایسا کپڑا ہے تہبند کا یا کوئی ایسی شلوار کا حصہ ہے کہ جو مقدس ہے، اور وہ کوئی ٹکڑا اس کے اندر رکھ دیا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے برکت حاصل ہو، تو وہ جدا گانا چیز ہے، لیکن وہ کفن جو سنت ہوتا ہے اس میں استعمال نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، اس میں، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے خود ہی اس کا اہتمام کیا ہے، عورتوں کے لیے 5 کفن کے کپڑے اور مردوں کے لیے وہ 3 کپڑے، گویا کہ انتقال کے بعد بھی عورت کے اس پردے کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے 5 کپڑے، یعنی 2 کپڑوں کا اس پر اضافہ ہے، وہ اسی وجہ سے کہ پردے کی بھی پوری طرح اس میں رعایت رہے، کسی طرح کا بدن وہ ظاہر نہ ہو، تو یہ انداز اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ آپ نے زینت کے حوالے سے بتایا نا، تو بہت سے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بالوں کی کاٹ تراش، ناخن کاٹ تراش، یہ معاملات، بعض تو ایسے ہی پتہ چلا کہ بولتے بولتے وہ شیو کرتا تھا اپنی زندگی میں، تو شیو بڑی ہوئی تھی، تو آج انتقال ہوا، شیو بھی کر دو اس کی،
نعوذ باللہ۔
تو بال بھی اس کے جسم سے جدا کرنا، ناخن کاٹنا، کیا کہیں گے؟
یہ منع ہے، یعنی میت کے نہ بالوں کو کاٹ سکتے ہیں آپ، نہ ہی اس کے ناخن کو کاٹ سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ، بعض علاقوں کے اندر یہ رواج ہوتا ہے کہ اگر کنواری عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کو تو باقاعدہ دلہن بنا کے پھر اس کو دفناتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جس طریقے سے دیگر میتوں کو دفنایا جاتا ہے، ان کو کفن دیا جاتا ہے، ویسے ہی کنوارے مرد و عورت کو یہ کفن دیا جائے گا،
ٹھیک ہے۔ جی، مزید سوال۔
یہ سفر کے دوران نماز کے بارے میں معلومات چاہیے مجھے، کہ سفر کس قسم کا ہو، کس طرح نماز پڑھنی چاہیے، اور کتنا سفر ہونا چاہیے جس کے بندہ نماز قصر پڑھ سکتا ہے،
ٹھیک ہے۔ مزید سوال۔
میرا سوال یہ ہے کہ میں جو ہے وہ صبح فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز میں نے پڑھ لی، تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے عشاء تو پڑھی نہیں، تو پھر میں نے عشاء کی نماز پڑھی، تو اب تہجد کی نماز مجھے اس کے بعد پڑھنی چاہیے تھی، یا کہ وہی جو میں نے پہلے پڑھی تھی وہی ہو جائے گی؟
فجر سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ تہجد تو پڑھی ہے، لیکن اس سے پہلے خیال ہوگا عشاء پڑھی نہیں تھی، تو عشاء کے لیے کیا ضروری، پہلے عشاء کی نماز تہجد کے لیے ضروری ہے عشاء پہلے پڑھ لی جائے؟
جی بالکل، تہجد کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھی ہو، اور عشاء کی نماز پڑھ کر پھر آپ سوئے ہوں، تو یہ جو آپ نے اٹھ کر بھول سے نماز پڑھی تو یہ آپ کی نفل نماز ہو گئی، انشاءاللہ ان رکعتوں کا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس کو تہجد کی نماز نہیں کہا جاتا۔ تہجد کی نماز پہلے عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ دیر سونا یہ ضروری ہوتا ہے، اٹھ کر پھر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہتے ہیں۔ تو آپ کو عشاء کی نماز پہلے لازمی پڑھنا ہوگی، پھر اس کے بعد اب آپ جو نفل ادا کریں گے وہ تہجد کے نفل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اب آپ سوئے نہیں ہیں، تو یہ قیام اللیل کے نفل آپ کے ہو جائیں گے، وہ آپ ادا کریں، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔
ٹھیک ہے، دوسرا سوال سفر کی نماز کے حوالے سے،
جی
کہ کتنا سفر ہو جائے تو قصر کرتے ہیں یا کتنے سفر کے ارادے سے جائیں تو قصر کرتے ہیں؟
کوئی شخص اپنے علاقے سے، جو بستی ہے، جو شہر ہے، اس سے نکلا اور اس کا ارادہ ہے کہ یہاں سے ایسے علاقے کی طرف، ایسی بستی، ایسے شہر کی طرف جا رہا ہے کہ جو 92 کلومیٹر دور ہے یا اس سے بھی زیادہ دور ہے، تو اتنا سفر دو بستیوں کے درمیان، دو شہروں کے درمیان یہ ہونا چاہیے، تو ایسا سفر جو ہے وہ شرعی سفر کہلاتا ہے۔ اب جب وہ اتنے فاصلے کی نیت سے اپنے شہر سے نکل گیا، تو شہر سے نکلتے ہی ظہر، عصر اور عشاء، ان کے جو چار فرض ہیں وہ اس نے جب وقت آ جائے گا تو دو دو پڑھنے ہیں ان کے فرض، یہ چار رکعتیں نہیں پڑے گا، اس کو قصر کرنا کہتے ہیں۔ اب یہ جس علاقے کے اندر جا رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کراچی سے نکلا اور وہ حیدرآباد جا رہا ہے، تو اب یہ جو فاصلہ ہے یہ 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے،
ٹھیک ہے،
157 کلومیٹر تقریباً یہ سفر ہے یا اس سے کچھ کم ہے۔ تو اب بندہ جب کراچی کے حدود سے باہر نکلا، تو وہاں اس کو عصر کا وقت مثال کے طور پہ ملا، اس نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو اب وہ دو رکعت قصر پڑے گا عصر کے۔ اب وہ حیدرآباد پہنچ گیا، اب وہاں جا کے دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت وہاں پہ کتنے دن کے رہنے کی ہے۔ اگر وہ 15 دن وہاں پر رہنے کی نیت سے جا رہا ہے تو وہاں پر اس نے پوری نماز پڑھنی ہے، اور اگر 15 دن سے کم کی اس کی نیت ہے اور پھر وہ اپنی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں اس نے وہاں پر ظہر، عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں ان کی دو دو رکعتیں پڑھنی ہیں، یعنی فرضوں کو قصر کرنا ہے، جو چار رکعت والے ہیں ان کی دو دو رکعتیں ادا کرنی ہیں۔
ٹھیک ہے، کچھ میسیجز کے ذریعے بھی پروگرام میں یہ سوال شامل ہم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی بھالو ہوتے ہیں بچوں کو کھیلنے کے لیے یا کچھ، تو ان کے ہوتے ہوئے نماز کے اندر کوئی کراہت ہوتی ہے یا کیا ہے؟
یہ بھالو عام طور پہ دیکھیں دو طرح ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کہ جو شو پیس کے طور پہ رکھے جاتے ہیں، یعنی سجا کے رکھے جاتے ہیں، تعظیم کی جگہ پہ رکھے جاتے ہیں۔ اب اگر یہ سامنے رکھے ہوئے ہیں اور تعظیم کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، پورے قد کے عام طور پہ یہ ہوتے ہیں، تو اس صورت میں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ عام طور پہ بہت سارے بچوں کے کھیلنے کے جو ہوتے ہیں بھالو بڑے بڑے، تو وہ ایسے ہی بکھرے پڑے ہوتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، یا ویسے ہی کسی نے پھینک کے رکھے ہوئے ہیں، تعظیم کے ساتھ وہ نہیں رکھے ہوئے، تو پھر اس صورت میں نماز یہ ہو جائے گی، اس کے اندر کراہت نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، ایک اور میسیج ہے، وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو کچھ کلمات وغیرہ، کلمے وغیرہ کچھ پڑھ سکتا ہے؟
جس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے، اس نے غسل نہیں کیا، تو اس صورت میں قرآن تو وہ نہیں پڑھ سکتا، قرآن پڑھنے کی اسے اجازت نہیں ہے، سوائے ان صورتوں کے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا پائی جاتی ہے، تو اس میں وہ ان صورتوں کے اندر اللہ کی حمد اور ثنا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اوراد و وظائف ہیں، جیسے درود پاک ہے، اذان کا جواب دینا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو اس میں بہتر تو یہ ہے کہ بندہ غسل کر لے اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں پڑھے، لیکن اگر اس نے غسل نہیں کیا تو کم از کم وضو کر لے، اور وضو نہیں کرتا تو کلی کر لے، اور پھر اس کے بعد یہ اوراد و وظائف وہ پڑھ لے۔
ٹھیک ہے، کھانے پینے کے حوالے سے بھی کچھ اس میں ہے؟
کھانے پینے کے حوالے سے بھی بہتر وہی ہے جو میں نے عرض کیا، لیکن اگر غسل کیے بغیر کھا رہا ہے تو پہلے ہاتھ دھو لے اچھی طریقے سے، اور اچھی طریقے سے کلی کر لے، اور پھر اس کے بعد کھا پی لے۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں آپ کے سوالات کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں، میسیجز کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ماشاء اللہ سوالات کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے، اور دارالتالے سنت کے پروگرام کی ایک یہ خاصیت ہے کہ جب یہ شروع ہوتا ہے تو اتنے سوالات ہوتے ہیں کہ اگر ٹائم پیریڈ ختم نہ ہو پروگرام کا تو بس آپ جواب دیتے جائیں، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اور بکثرت سوالات آتے ہیں، تو اس کا مطلب لوگوں کو رہنمائی چاہیے اور مسائل پوچھنے والے بھی ہیں، تو دارالتالے سنت کا نمبر اپنے پاس ضرور رکھا کریں اور رہنمائی اس پر انشاءاللہ آپ کو مل جایا کرے گی۔ جن شہروں میں دارالافتاء باقاعدہ موجود ہیں کوشش کریں وہاں پہنچا کریں، وہاں مفتی صاحب کے پاس براہ راست آپ حاضر ہو کر اپنے کئی مسائل آپ ایک ہی نشست میں پوچھ لیں گے، اور اسی طرح دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ اور بالخصوص وہ مسائل کے جو بغیر کسی عالم یا مفتی سے پوچھے حل ہوتے ہی نہیں ہے کسی طرح، اور مسئلہ ہوتا ہی کسی عالم سے پوچھنے والا ہی ہوتا ہے، لیکن بطور خاص وراثتیں ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، نکاحوں کے بعض ایسے پچیدہ معاملات ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچھ اور بھی معاملات کے جن کے اندر پہنچے بغیر حل نہیں ہوں گے، تو وہاں پہ بالکل بھی کسی طرح کی وہ سستی نہیں کرنی چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی کم علمی یا لا علمی اس وجہ سے خود گناہگار ہو جائیں، کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ کریں اور وہ ہمارے ہی گلے پڑ جائے، یعنی آخرت کے حوالے سے ہمیں وہ نقصان دہ ہو۔ کراچی شہر میں الحمدللہ 5 دارالافتاء موجود ہیں، کھارا در میں ہے، صدر میں ہے، اور کنز الایمان مسجد بابری چوک گرو مندر یہاں پر ہے، نیو کراچی فید مدینہ یہاں پر دارالافتاء اہل سنت ہے، اور کرنگی میں بھی رضا مسجد بھی یہاں وہاں پر بھی دارالافتاء اہل سنت کی ایک شاخ موجود ہے۔ اسی طرح حیدرآباد شہر میں بھی ہے، راولپنڈی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، سرگودا میں بھی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان کے اور بڑے بڑے شہروں میں دارالافتاؤں کا یہ افتتاح ہوگا اور یہ مزید آگے سلسلہ بڑھتا رہے گا، تو جن شہروں میں ہیں آپ ضرور وزٹ کیا کریں، انشاءاللہ بہت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کچھ کالز لیتے ہیں۔
قصر نماز میں فرض کے علاوہ جو سنت ہوتی ہے وہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟
قصر نماز میں، جی مفتی صاحب آپ نے جواب دیا ہے، تو فرض کے علاوہ سنتوں کے حوالے سے دو طرح کے، بعض لوگ کہتے ہیں پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی، اچھا اگر پڑھی جائیں گی تو ان میں بھی قصر کریں گے؟
جی سب سے پہلے بات تو یہ واقعی اہم بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں گویا کہ سنتیں پڑھنا منع ہوتا ہے، نفل پڑھنا منع ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سفر کے دوران جو سنتیں مؤکدہ ہیں اسے پڑھا جائے گا، البتہ ایک صورت یہ ہوتی ہے چھوڑنے کی کہ بندہ ایک روا روی کے عالم میں ہوتا ہے، جس کو بھاگا دوڑی کہتے ہیں کہ بس چھوٹ رہی ہے، ٹرین چھوٹ رہی ہے، قافلہ چھوٹ رہا ہے، یا بندہ جلدی کے اندر ہے، تو یہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں بندے کو اجازت دی گئی ہوتی ہے کہ وہ سنت مقدہ کو چھوڑ دے سفر کی حالت میں، ورنہ بندہ آرام سے کسی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مسجد بھی موجود ہے، نماز وہاں پڑھ رہا ہے، اور پھر سنت چھوڑ کے، سنت مقدہ چھوڑ کے ویسے ہی آ جائے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، سنت مقدہ پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح جو سنت غیر مقدہ ہے، نوافل ہیں، وہ بھی سفر میں پڑھ سکتے ہیں، اور موقع ہو تو بالکل پڑھنا چاہیے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ان تمام مقامات پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وہ سارے مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ جو ہمارے اسلاف تھے، بزرگان دین تھے، وہ تو ہر ہر جگہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے ذکر کے ذریعے گواہ بنایا کرتے تھے تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ایمان کی، نیک اعمال کی گواہی دیں۔ تو سفر کی حالت میں بھی یہ نوافل وغیرہ چھوڑنے نہیں چاہیے، موقع ملے تو ضرور پڑھنے چاہیے۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ میسیجز پہ بھی سوالات ہیں، اور ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ کراچی سے ہوں، حسان رضا ہوں، تو میں نے کہا چلیں مفتی حسان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں، اور آپ کے جو شاگرد ہیں کئی معاملات میں بعض اوقات فقہی طور پر ان کی رائے یہ امام ابو یوسف کے بارے میں سنتے ہیں، امام محمد کے بارے میں سنتے ہیں، تو کہا کہ اس کے مطابق جب علماء فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بھی اسی تقلید اور حنفیت کے تحت ہی وہ رہے گا فیصلہ؟
یہ بہت مارکت الآرا مسئلہ ہے۔ دیکھیں بنیادی اعتبار سے جو تقلید ہے، ہم جو تقلید کرتے ہیں وہ تقلید عرفی کہلاتی ہے، یعنی جو بندہ اجتہاد کے درجے پر نہیں پہنچا، یعنی جو جس کو ہم کہتے ہیں اجتہاد مطلق، اور یعنی یہ ایسا مرتبہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت بندے کو دی ہوتی ہے کہ تمام کی تمام آیت قرآنیہ، ان کا معنی مفہوم عربی لغت کے اعتبار سے، احادیث طیبہ کے اعتبار سے، صحابہ کے اقوال کے اعتبار سے کیا بنتا ہے، احادیث طیبہ اس کے پیش نظر ہوتی ہیں، صحابہ کا اجماع اس کے پیش نظر ہوتا ہے، بہت ساری شرائط جو ہیں وہ علماء نے لکھی ہیں، اس کے مطابق جب وہ اس درجے پر پہنچتا ہے تو اس کا معاملہ جدا ہوتا ہے۔ باقی اس کے نیچے جتنے افراد ہوتے ہیں اس کو مجتہد کی تقلید کرنا پڑتی ہے، اور تقلید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں مسائل شرعیہ بیان کرتے ہیں، ان کے ضابطے، ان کے قواعد بیان کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں انہوں نے جو بیان کیا ہوتا ہے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو حقیقتاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یا امام مالک کی، یا امام شافعی کی، یا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم کی جو تقلید کی جاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی نعوذ باللہ خدا مان کر یا رسول مان کر کیا جا رہا ہوتا ہے، حقیقتاً قرآن و حدیث پر ہی عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے چونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے مسائل کو بیان کیا ہوتا ہے اس لیے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ بعض لوگ جن کا علمی مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو اگر کوئی عربی عبارت دے دی جائے جو قرآن و حدیث عربی کے اندر ہیں تو ان کی حیثیت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اعراب کو بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ یعنی ایک مشہور ہمارا اصول ضابطہ ہے کہ جو پہلے سال کے ابتدا کے اندر ہی پڑھایا جاتا ہے مضاف مضاف الیہ، اصول مشہور ہے کہ مضاف کے اوپر جو ہے وہ الف لام نہیں آئے گا، لیکن بعض اور یہ بچے بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ جو درس نظام شروع کرے گا، لیکن جہالت کا درجہ وہاں پر پہنچا ہوا ہوتا ہے بہتوں کا کہ اپنے آپ کو مشتہد مطلق سے بھی اوپر کا سمجھا ہوا ہوتا ہے، صحابہ پتان و تشنی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر الف لام نہیں پڑھا جائے گا، وہ شروع صدور کو اشروع صدور پڑھ رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب ان کا انداز ہوتا ہے پڑھنے کا، صحیح البخاری کو صحیح البخاری پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے افراد بھی یہ اپنے آپ کو مشتہد مطلق سمجھے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو جو آئمہ مشتہدین ہیں انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمارے سامنے مسائل بیان کیے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم امام اعظم کی بات مانیں، امام شافعی کی بات مانیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں۔ اب یہ کتنی جو سوال ہے کتنا دھوکہ دینے والا سوال ہے، بندے کو پریشان کرنے والا سوال ہے، کون مسلمان ہے کہ جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور امام کی بات مانی جائے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟
بالکل بھی نہیں۔
ہم ان سے اس کی جگہ دوسرا سوال کرتے ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ساری زندگی صرف اور صرف دین کو سمجھنے کے اندر گزاری، آپ نے لاکھوں مسائل لوگوں کے سامنے بیان کیے، امام شافعی نے فقط قرآن پاک کو احادیث طیبہ کو سمجھنے کے لیے قبیلہ حزیل کے اندر 10 سال گزارے، ان کی لغت کو سمجھا کہ تاکہ قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ ساری زندگی مدینہ منورہ کے اندر علم حدیث کو عام کرتے رہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ نے احادیث طیبہ کا درس دیا، کوڑے کھائے آپ نے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آج کا وہ شخص کے جس نے دین کی الف بے نہیں پڑھی، جس کو عربی زبان کا الف سے بے نہیں آتا، الف سے با نہیں آتا، ایسا شخص یہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے یا امام اعظم سے لے کر امام احمد بن حنبل تک کے جو افراد ہیں وہ صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو عوام کے سامنے، امت کے سامنے صحیح طریقے سے بیان کرنے والے امام اعظم ہیں یا آج کے دور کا کوئی ڈاکٹر ہے؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ بات مانی جائے گی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جو تشریح کی ہے وہ اس کے مقابلے میں لازمی طور پر ٹھیک ہے۔ یعنی آج کا وہ شخص کہ جس کو آج کے علماء کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی نہ ہو، وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقابلے میں کس طریقے سے دین کی صحیح تشریح کو بیان کرے گا کہ جس کو صحیح طریقے سے حدیث کا معنی بھی نہیں آتا، حدیث کی تعریف بھی نہیں آتی، تو وہ کیسے اس کی تشریح کرے گا؟ تو یہ سوال دھوکہ دینے والا ہے کہ امام اعظم کی بات مانے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانے۔ بات تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مانی جائے گی، پیروی تو انہی کی جائے گی کیونکہ انہی کی پیروی کا حکم ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کی صحیح تشریح کرنے والا کون ہے؟ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ امام مالک ہیں، وہ امام شافعی ہیں، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو ان کی باتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے اور حقیقتاً ان کی بات پر عمل کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اب رہا جو صاحبین ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جو فقہ حنفی کی اصول کی کتابیں ہیں جیسے شرح عقود رسم المفتی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، تو اصل یہ ہے کہ ان آئمہ کے جو اقوال ہوتے ہیں حقیقتاً جب ان پہ فتویٰ ہوتا ہے تو یا تو وہ جو اسباب ستہ بیان کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں ہوتا ہے، ورنہ وہ قول حقیقتاً امام اعظم ہی کا قول ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف جب کوئی علیحدہ سے قول کرتے ہیں تو وہ جدا گانا کوئی قول نہیں کرتے، حقیقتاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہوتا ہے جس کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب یہ حضرات جمع ہوتے ہیں, امام ابو یوسف سامنے ہیں, امام محمد سامنے ہیں, امام ظفر سامنے ہیں, امام حسن بن زیاد سامنے ہیں, امام داؤد تائی سامنے ہیں, عبداللہ بن مبارک سامنے ہیں, بڑے بڑے ائمہ سامنے ہوتے تھے, امام اعظم ان سے پوچھتے تھے کہ فلاں مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہو. وہ کہتے تھے کہ اس مسئلے کا جواب یوں ہے. تو امام اعظم پوچھتے ان سے کہ اس کی دلیل کیا ہے, تو کہتے کہ یہ قرآن و حدیث سے اس کی دلیل بنتی ہے. امام اعظم فرماتے کہ یہ مسئلہ یوں تو نہیں ہے, اور تم نے جو دلیل بیان کی ہے اس دلیل کے اعتبار سے یہ مسئلہ یوں ثابت نہیں ہوتا, اس کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے, یعنی تمہارے استدلال کے اندر یہ کمی پائی جا رہی ہے. تو وہ پوچھتے کہ اصل کیا ہے, تو امام اعظم بتاتے کہ مسئلہ یوں ہو سکتا ہے, مسئلہ یوں ہو سکتا ہے, اور پھر اس کے اوپر دلیلیں بیان کرتے. تو وہ سارے کہتے کہ ہاں آپ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ ٹھیک ہے, دلیل یوں ہے. امام اعظم فرماتے نہیں, مسئلہ وہی صحیح ہے جو تم نے بیان کیا تھا, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے اوپر امام اعظم بتاتے کہ دیکھیں جو میں نے مسئلہ بیان کیا, جو دلیلیں بیان کی, اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے, اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے, اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے. تم نے جو بیان کیا تھا وہ یوں صحیح ہے. تو وہ کہتے وہ جو آپ نے اعتراضات ذکر کیے تھے, بولے ان کے جوابات یہ ہیں. اس طریقے سے ان کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ بیان کرتے, یعنی ان کی تربیت کیا کرتے تھے, انہیں سمجھایا کرتے تھے کہ مسائل کو قرآن و حدیث سے کس انداز میں یہ نکالنا ہے. تو حقیقتاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کے جو اقوال تھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کوئی نہ کوئی قول کو لے کر تھے. تو اس کے اصول ہیں, ضابطے ہیں کہ کب کس قول کے اوپر امام اعظم کے قول کو چھوڑ کر فتویٰ دیا جائے گا, ورنہ ہمیشہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول پر ہی فقہ حنفی کے اندر فتویٰ دیا جاتا ہے.
ماشاء اللہ. احمد حسن کے ناظرین, بڑی ڈیٹیل سے تفصیل سے آپ نے تقلید کے حوالے سے بھی کلام سنا اور خود آئمہ کے بارے میں بھی. فقہ حنفی جس کی ابتدا, جس کا آغاز گویا کہ یہ کہیں کہ حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان میں, تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذات ہیں, اور پھر بلکہ حسان صاحب وہ ہے در مختار میں جو باقاعدہ بیان بھی کیا گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ جنہوں نے کاشت کیا فقہ حنفی کو, اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس کے اندر پانی ڈالا, اسے سیراب کیا ہے. پھر ان کے بعد ابراہیم بن نخعی ہے,
ابراہیم نخعی,
اور پھر حضرت حماد
جی,
اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ.
یعنی کسی نے گندم کو کاٹا, پھر انہوں نے دانے نکالے, پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنہوں نے اس گندم سے آگے آٹا بنایا
جی,
اور امام ابو یوسف وہ جنہوں نے اس آٹے کو گوندا ہے, اور امام محمد وہ جنہوں نے روٹی بنائی ساری امت کھا رہی ہے, اور آج حنفی ان کے الحمدللہ تقلید کرتے ہیں, ان کے پیچھے چلتے ہیں, اور اپنے معاملات کو شریعت مطہرہ کے مطابق ان پر عمل کرتے ہیں. ایک سوال کال لیتے ہیں اور اس کے بعد وقت بھی اختتام کی طرف.
امام اعظم سے پہلے جو امام بخاری وہ پہلے گزرے ہیں یا بعد میں آئے ہیں؟
جی, امام بخاری پہلے ہیں یا امام اعظم پہلے ہیں؟
امام بخاری تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بھی تقریباً 44 سال کے بعد آئے ہیں, یعنی سن 194 کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سن ولادت ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وصال ہوا ہے وہ سن 150 میں ہوا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں امام بخاری.
اللہ, یعنی ان کے شاگردوں میں سے شاگرد,
شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد, ایک سلسلہ یہ بنتا ہے. دوسرا اور بھی شاگرد ہیں امام اعظم کے, جیسے مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں, اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد, یعنی ایک واسطے سے بھی امام اعظم امام بخاری کے استاد بنتے ہیں. تو مکی بن ابراہیم وہ شخصیت ہیں کہ بخاری شریف کے اندر ایک ثلاثیات کہلاتی ہے. ثلاثیات کا مطلب ہوتا ہے کہ امام بخاری اور جو حدیث کے واسطے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, ان کے درمیان فقط 3 راوی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو ایسی 22 روایتیں ہیں بخاری شریف کے اندر, اور اس میں سے 11 جو ہے وہ مکی بن ابراہیم کے طریق سے مروی ہیں.
اللہ اکبر.
تو یہ مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں اور امام اعظم کے شاگرد ہیں. تو یوں بھی امام اعظم تک امام بخاری کا سلسلہ پہنچتا ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلکہ جس سے سن جس سال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا 150 ہجری میں, تو اسی سال امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت ہوئی, جس میں آپ ادھر ان کا وصال ہوا, دنیا سے پردہ فرمایا, ان کی ولادت ہوئی. پھر ان سے آگے ان کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جی.